رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله، الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي لف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن ضله فهو البعيد الترير يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على سيد الانبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الاولين والاخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركته ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم ثم رضا نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صلى وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. محرم الحرام کی یہ آخری تاریخ اور صفر المظفر کا مہینہ ہمارے درمیان، اس کی آمد آمد ہے. محرم الحرام کے حوالے سے تاریخ اسلام کی برگزیدہ شخصیات، ہر سال کی طرح ہم ان کا تذکرہ کرنے کا شرف پاتے ہیں. گزشتہ جمعۃ المبارکہ میں سرکار سید السجاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے وصال مبارکہ کی تاریخ قریباً 18 محرم الحرام 94 ہجری 94 ہجری آپ کا سن وصال تھا. قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت میں نے سورہ فاتحہ شریف سے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ جب بندہ دعا یہ کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ، وہ کسی لکھی اور پڑھی جانی چیزوں کے علاوہ کچھ شخصیات کے ذکر اور ان کی تاریخ کے ساتھ، جس کی بات آگے آتی ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے. فرما صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ کیا ہے جو کتابوں میں لکھا گیا ہے. یقیناً اس کی ایک صورت یہ ہے، لیکن قرآن نے یہاں پر جس چیز کو سیرت راستہ، دیگر کئی تفاسیر میں سے ایک تفسیر یہ ہے کہ صراط الذین، صراط راستہ وہ جس کو ہم طلب کر رہے ہیں، الذین وہ ان لوگوں کا راستہ ہے، انعمت علیہم جس پر، جن لوگوں پر یا اللہ تو نے انعام کیا ہے. اور قرآن کریم کی اسی آیت کی تفسیر، قرآن کی تفسیر خود کرتا ہے تو فرمایا من النبیین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پر انعام ہوا وہ کون لوگ تھے؟ تو قرآن نے خود فرمایا وہ من النبیین، وہ نبیین تھے، وہ نبیین ہیں، انبیاء ہیں جن پر انعام ہوا، صدیقین اور وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء اور اس کی راہ میں جامع شہادت پانے والے وہ وفادار لوگ ہیں، والصالحین اور امت کے اولیاء مقتدا اتقیا ہیں. یہ چار جماعتوں کو اللہ نے انعمت علیہم یعنی جن پر انعام کیا گیا، ان کے پیچھے ہم نے چلنا ہے، ان کی محبت کو ساتھ میں چراغ منزل بنا کر صراط مستقیم پر پہنچنا ہے اور اپنی زندگی سے اندھیروں کو ختم کرنا ہے. وہ چار طبقے ہیں، وہ چار ذاتیں ہیں، وہ چار منصب ہیں جن کے اوپر فائز لوگوں پر اللہ رب العالمین جل وعلا نے انعام فرمایا. اور قرآن خود ذکر کرتا ہے وہ کون لوگ ہیں، فرما انعم اللہ، اللہ رب العالمین نے انعام کیا، من النبیین نبیین پر، والصدیقین صدیقین پر، وشہداء اور امت کے مخلص وفادار اسلام پر پہرہ دینے والی عظیم شخصیات شہداء، والصالحین اور اسلام کی روح اور تعلیم کو بچانے والے اولیاء کاملین. تو اب اس آیت کی طرف دوبارہ لوٹ کر آئیے، سورہ فاتحہ شریف کی طرف، کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھے راستے پر چلا. سیدھا راستہ جو ہماری ناک کی سیدھ میں جا رہا ہے، نہیں، ہم صراط کا معنی عربی زبان میں راستے کے ہے، مستقیم کا معنی اسٹریٹ، بالکل سیدھا. لیکن اب اس کا ہم معنی ڈکشنری کے طور پر نہیں کریں گے، بلکہ صراط الذین، صراط صراط مستقیم، صراط راستے کو کہتے ہیں، مستقیم سیدھے کو کہتے ہیں. تو اس سیدھے راستے سے مراد کیا ہوگی؟ وہ مراد ہوگی جو قرآن نے لی ہے، وہ مراد ہوگی جو حدیث نے لی ہے. یہاں پر ایک بات صرف میں عرض کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں اپنے اور آپ کے مطالعے کے لیے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن کریم اور احادیث عربی زبان میں، لیکن اس عربی زبان کے لفظ کا معنی کیا بنے گا جو بڑی توجہ سنیے گا. عربی زبان ہے، ظاہر سی بات ہے ہماری مادری زبان تو نہیں. جب قرآن بھی عربی زبان میں آیا، حدیث بھی عربی زبان میں آئی، تو اس عربی زبان کا جب ہم ٹرانسلیٹ کریں گے، بڑی توجہ سنیے، جب اس کا ہم ٹرانسلیٹ کریں گے، اس کا ترجمہ کریں گے، تو اس کے لیے، اس کے ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے، اس کا ترجمہ کرنے کے لیے ہم لغت اور اس علوم کے ڈکشنریوں کو استعمال کریں گے. بالکل ایک طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جس زبان کو میں اور آپ نہیں جانتے، اس زبان کی کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے، اس کا ترجمہ کرنے کے لیے، اس زبان کی مشہور لغت کو ہم لیتے ہیں، ڈکشنریوں کو ہم لیتے ہیں. توجہ کیجیے، لیکن ڈکشنریاں جو ہوتی ہیں، آپ اہل علم ہیں، اس کے معنی لا محدود ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ لفظ جس زمانے میں، جس معنی میں بولا گیا، وہ ڈکشنری میں ایڈیشن آ جائے گا اس کا، کہ اس کا یہ بھی معنی، یہ بھی معنی. 2017 میں اس لفظ کا یہ معنی ہوتا تھا، لیکن 2019 میں یہ معنی ہو گیا ہے. تو ڈکشنری میں ایڈیشن چلتا رہتا ہے اور اس کے معنی بڑھتے رہتے ہیں، اسی لیے ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے چلے جاتے ہیں. سمجھ گئے اس قاعدے کو؟ اب آپ لوٹ کر آئیے قرآن کی طرف. قرآن بھی عربی میں، حدیث بھی عربی میں، لیکن جب اس زبان جو ہماری مادری زبان نہیں، اور اس کے ترجمے کے بغیر ہم اصل مضمون نہیں جان سکتے، کیونکہ جب تک زبان ٹرانسلیٹ نہیں ہوگی تو ہمیں اس کا پیغام اور میسج کیا پتا چلے گا. ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھیے کہ قاعدہ تو زبانوں کا یہی ہے، جس طرح کہ آپ اسکول کالج یونیورسٹیوں میں انگریزی پڑھتے ہیں، جو زبان پڑھتے ہیں وہ زبان آپ کی اپنی نہیں ہوتی، لیکن اس زبان کا ٹرانسلیٹ آپ کسی ڈکشنری سے کرتے ہیں. لیکن ڈکشنری سے ٹرانسلیٹ کرنے سے اصل معنی تک پھر بھی نہیں پہنچ سکتے آپ، اس لیے کہ جس وقت وہ زبان بولی گئی ہے تو بولنے والے نے اس میں کیا معنی مراد لیا تھا، اور ڈکشنری جو معنی دے رہی ہے وہ کس اعتبار سے دے رہی ہے، یہ دونوں فرق آتا ہے. تو میں زیادہ لمبا نہیں کرتا اس کو، صرف یہیں پر ختم کرتا ہوں کہ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن و سنت عربی زبان میں ہے، اس کا معنی ڈکشنری سے نہیں ہوگا. اگر اس لفظ کو جس کا ہم ترجمہ دیکھ رہے ہیں اللہ نے اگر خود کر دیا قرآن میں، تو پھر لغت کو چھوڑیں گے، اس معنی کی طرف آ جائیں، کیونکہ لغت میں ایک کمزوری وہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جیسے دور بدلے گا ایسے اس میں ایڈیشن بڑھتا چلا جاتا ہے. کیونکہ ایڈیشن اگر نہیں بڑھے گا تو لغت کس اعتبار سے؟ اردو زبان میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک لفظ غالب کی غزل میں استعمال ہوتا تھا تو معنی اور ہے، لیکن اس صدی میں استعمال ہو رہا ہے تو معنی اور ہے. اب ہم احران ہوں گے کہ جناب اب غالب کے شعر کو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اردو زبان اشعار سے سمجھتے ہیں، غالبی اقبال کے شعر کو ہم سمجھیں کیسے؟ تو ہمارے استاد یہی کہتے ہیں کہ بیٹا آج یہ لفظ اس معنی میں آ گیا ہے، لیکن غالب نے یہ معنی مراد ہی نہیں لیا کہ اس دور میں وہ لفظ اس معنی میں بولا نہیں جاتا تھا. تو غالب نے اپنے دور میں جو معنی لیا ہے وہی معنی کی طرف آئیں گے. تو اس مثال سے آپ سمجھیے کہ قرآن اور سنت عربی زبان میں، جو بات میں کرنا جا رہا ہوں بڑی اہم ہے آگے، قرآن اور سنت عربی زبان میں، جب تک اس زبان کا ٹرانسلیٹ اور ترجمہ نہیں ہوگا ہم میسج نہیں سمجھ پائیں گے. تو اب یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن و سنت عربی زبان میں ہے، یہ ہماری مادری زبان نہیں. اس کا ترجمہ کرنے کے لیے ہم ڈکشنری کی طرف جب جائیں گے کہ جب اس کے اندر استعمال کیے ہوئے الفاظ کا معنی رسول اللہ نے خود نہ کیا ہو، اللہ نے خود نہ کیا ہو، لیکن اگر وہ لفظ جو عربی زبان میں تھا اور معنی خود قرآن کی آیت سے اس کا متعین ہو گیا، معنی خود حضور کی زبان سے متعین ہو گیا، تو پھر ڈکشنریوں کی طرف جانا گمراہی ہے. یہی معنی خاتم النبیین کا ہے. اب مرزائی کہتے ہیں جناب خاتم النبیین کا معنی آپ لغت سے نکالو. میں نے کہا لغت اپنی جیب میں رکھو، جب اس کا معنی حضور نے خود کر دیا لا نبی بعدی، آخری نبی ہوں، تو اب اس کا معنی انگوٹھی کے کرنا، افضلیت کے کرنا، یہ سارے بوکس معنی ہوں گے، یہ اپنے پاس رکھیے آپ. اس لیے کہ لغت کی طرف ہم جب جاتے، جب اس کا معنی خود بیان کرنے والے نے متعین نہ کیا ہوتا، جہاں قرآن میں اور حدیث میں خاتم النبیین آیا تو اس کا ترجمہ ہمیں اسلام نے، اللہ نے، رسول نے ڈکشنری پر نہیں چھوڑا، بلکہ اس کا ترجمہ حضور نے خود کر دیا، انا خاتم النبیین ای لا نبی بعدی. تو مرزائیوں کے اس اچمبے اور اس شیطانی حملے کو سمجھنے کے لیے، اور یہ میں نے کوئی آپ پر بات ٹھونسی نہیں ہے، آپ اہل علم ہیں، میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہمیشہ ترجمہ ہوتا ہی یہی ہے، ڈکشنری کی ضرورت جب ہوتی ہے جب اہل زبان اس معنی کو متعین نہ کر سکے ہوں. اور میں نے آپ کو بتا دیا لغت کے اندر معنی رکتا نہیں ہے، وہ زمانے کے اعتبار سے بڑھتا چلا جاتا ہے. آپ اپنی ممنی زبان ابھی دیکھ لیجیے، آپ کے آبا و اجداد ممنی زبان کا کوئی لفظ جب دوراجی میں بولتے ہوں گے تو آپ کی نانیاں دادیاں اس کو ایک الگ معنی میں لیتی ہوں گی، لیکن آج جب کلچر مکس اپ ہو گیا ہے تو وہ لفظ بدل گیا ہے. تو آج اگر گجراتی کی لغت لکھی جائے تو اس میں ایک لفظ کے معنی 10 بن جائیں گے، لیکن جب ایک معنی جب پہلے بولنے والے نے لے لیا تھا تو اب لغت کے معنی کی طرف نہیں جائیں گے، اس کی بولی کی طرف جائیں گے. تو قرآن عربی زبان میں ہے تو عربی کو سمجھنے کے لیے ہم ڈکشنری کی طرف جائیں گے، لیکن اس لفظ کی طرف جائیں گے کہ جس کے معنی کو اللہ نے نہ کر دیا ہو، رسول اللہ نے نہ کر دیا ہو، لیکن ایک لفظ اللہ رسول فرما جائیں اور اس کے معنی کو وہ خود ایک جگہ پر قید کر دیں اور دوسری طرف جانے نہ دیں، تو ڈکشنری کی طرف جانا گمراہی ہوگا. معنی کو وہیں پر روکنا ہوگا جس معنی کو اللہ نے روکا اور رسول اللہ نے روکا. بات سمجھ گیا؟ ادھر مناظرہ ہی ختم ہو جاتا ہے. اب کوئی مرزائی اگر سن رہا ہے تو بات کرے ہم سے اس موضوع پر، لیکن میرا موضوع ختم نبوت نہیں ہے اس وقت، لیکن درمیان میں بات آئی ہے کیونکہ طلبہ بیٹھے ہیں تو میں یہ سازش آپ کو بتانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. اسی طرح صراط، صراط مستقیم پر بات چلی تھی نا. صراط کا معنی وے، راستہ، مستقیم، اسٹریٹ، اسٹریٹ راستہ. لیکن اس کی ضرورت کیا ہے کہ ہم اس کو، آپ کہیں گے شاہ صاحب صراط مستقیم کا معنی میں ڈکشنری سے نکالوں؟ میں نے کہا بیٹا جب نکالنا، میرے بھائی جب نکالنا، جب صراط مستقیم کا معنی اللہ نے خود نہ بتایا ہو. وہ کہہ کہ شاہ صاحب دیکھیے کہ عربی زبان میں صراط کہتے ہیں راستے کو، میں نے کہا جی بالکل. کہتے ہیں مستقیم کہتے ہیں سیدھے کو، میں نے کہا بالکل. تو کہا یہ سیدھا راستہ مراد ہو گیا، میں نے کہا لیکن آپ یہ دیکھیں صراط مستقیم جو اللہ نے بیان فرمایا ہے اس کا معنی یہ سارا بن رہا ہے، لیکن اللہ نے اس کو کس معنی میں قید کیا ہے، اس لفظ کو اللہ نے کس معنی میں قید کیا ہے. تو آیت نے قید کر دیا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. پتا چلا اب سیدھا راستہ قرآن کی نظر میں وہی ہوگا جو نبیوں کا راستہ، سمجھ گیا، جو صدیقین کا راستہ، جو صالحین کا راستہ، جو شہداء کا راستہ، جو اولیاء کا راستہ. یہ ہوتا ہے عربی زبان کو سمجھنے کا طرز. اس وقت کیونکہ فتنے فسادات غاندھی جیسے اور قادیانی جیسے لوگ کھڑے ہیں تو اس وقت جمعے کے درسوں میں کچھ نہ کچھ عربی گرامر کے حوالے سے اور جو بنیادی پرنسپلز ہیں، اور یہ ایسے نہیں کہ آپ کو، یہ اجنبی لوگ، آپ بھی اپنے کالج یونیورسٹیوں میں اگر انگریزی زبان پڑھتے ہیں تو آپ بھی ترجمے کو اسی طرح متعین کرتے ہیں. یہی قاعدہ عربی زبان کے اندر ہی ہے کہ ڈکشنریوں کی طرف جب جایا جاتا ہے، جب اہل زبان نے کوئی ایک معنی نہ رکھا ہو اور اہل زبان نے اس کے معنی کو عام رکھا ہو، لیکن اہل زبان جب اس معنی کو، مثلا آپ دیکھیں صلات، صلات، واقیم الصلات، صلات کا معنی آ جائیے آپ ڈکشنری کے اندر، اللہ فرمائے واقیم الصلات. اب صلات کے معنی کے لیے اگر آپ ڈکشنری میں آ جائیں گے تو ڈکشنری میں اس کا معنی ہوگا دعا، رحمت، گیدرنگ، گوشت کو مرچی لگا کر اس کو آگ پر بھوننا، یہ سارے معنی اس کے بنتے چلے جائیں گے. آپ کہیں گے کہ ہم معنی کیا کریں گے؟ ہم نے کہا پہلے دیکھو کہ صلات اللہ رسول نے کہہ کر
اس کو کسی معنی میں بند کیا ہے یا آزاد چھوڑا ہے؟ اگر اس کا ترجمہ اللہ رسول نے نہیں کیا تو پھر آپ آ جائیے لغت کی طرف. لیکن جب صلات کا معنی حضور نے اپنی ادا سے نماز کا کر دیا ہے تو اب اس کا معنی دعا رحمت کے نہیں ہوگا، اس خاص ہیت کے ہوگا جس میں رکوع ہوتا ہے، قیام ہوتا ہے، سجدہ ہوتا ہے، جہت قبلہ ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے اسٹائل، یہ ہوتا ہے قانون، یہ ہوتا ہے پرنسپلز قرآن کے کسی اور حدیث کے کسی معنی کو متعین کرنے کا. اس لیے امت خاتم النبیین کا معنی آخری نبی کرتی اس لیے ہے لغت کو پیچھے رکھتے ہوئے، کیونکہ جس نے بولا ہے اس نبی نے جب خود اس کا معنی کر دیا ہے تو ہمیں پھر منجد اور تاج العروس اور ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے. تو لہذا خاتم کا معنی حضور نے خود کر دیا ہے. ٹھیک ہے، ایک جملہ میں یہاں پر عرض کر دوں گا، بات خاتم پر چلی ہے. تو قرآن کی جو آیت ہے نا سورہ احزاب کی، کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس کی دو قسم کی قرات ہیں. خاتم، تان تا کو آپ محسوس کر رہے ہیں، خاتم خاتم، خا الف زبر خا جس کو حمزہ کہیں گے آپ، لیکن میں آپ کے تلفظ خا الف زبر خا تا اور میم، الف با تا، تا اور میم. کبھی یوں ہوتا ہے کہ تا کے نیچے زیر ہوتا ہے تو پڑھتے خاتم، ٹھیک ہے. کبھی یوں ہوتا ہے کہ تا کے اوپر زبر ہوتا ہے تو پڑھتے خاتم. اب یہ دو قسم کے تلفظ قرآن میں اور دونوں قراءتیں جائز ہیں. اس کو آپ خاتم النبیین بھی پڑھ سکتے ہیں اور خاتم النبی بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ کہیں گے پھر یہ دو قرات کیوں؟ میں نے کہا سمجھیے آپ اس کو. جب قرآن کے کسی لہجے کو دو انداز میں پڑھنے کی اجازت دی جائے، اب یہ دو لہجے ہو گئے نا، دو پروننسیشن ہو گئے، خاتم خاتم بالکل واضح الگ الگ ہو گئے. لیکن جب ایک لفظ یا ایک قرات دو لہجوں کے ساتھ پڑھی جا رہی ہو تو اس کو دو لہجوں کے ساتھ پڑھے جانے میں جائز جب رکھا جائے گا کہ جب دونوں کو ایک ہی معنی پر باندھا جائے. جیسے الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین، ایک قرات اس کی ہے الحمدللہ رب العالمین ملک یوم الدین. اب مالک اور ملک یہ دونوں قراتیں متواتر ہیں، دونوں طریقوں سے اگر کوئی بندہ پڑھے گا نماز ہو جائے گی. اب آپ دیکھیں دونوں تلفظ الگ ہیں، لیکن یہ دونوں تلفظ کی اجازت جب دی گئی کہ جب دونوں کے معنوں کو ایک ہی باندھا جائے، یہ نہیں کہ ملک کا اور معنی لیا جائے، مالک کا اور معنی لیا جائے. تو اسی طرح خاتم اور خاتم کا معنی ایک بنے گا. جب خاتم کا معنی آخری ہے تو خاتم کا معنی بھی آخری ہوگا، اب اس کا معنی انگوٹھی نہیں کیا جائے گا. توجہ ہے، اگر اس کا معنی انگوٹھی کیا گیا تو پھر خاتم کا معنی کیا کیا جائے گا؟ تو یہ دونوں مختلف قراتوں کے اندر جب دو لہجے کسی ایک لفظ کو پڑھنے کے جائز قرار دے دیے جائیں تو دو لہجوں کو پڑھنے کی اجازت جب دی جاتی ہے کہ جب معنی ایک باندھا جائے، تو لہذا خاتم پڑھیں یا خاتم پڑھیں معنی ایک ہی ہوگا اس کا. یہ اکثر قادیانی الجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ خاتم کا معنی تو انگوٹھی ہے. تو میں نے کہا اگر خاتم کا معنی انگوٹھی بھی ہے تو انگوٹھی پہلے زمانے میں ہوتی اس لیے تھی کہ جس سے مہر لگا دیتی تھی، اور مہر لگا کر درخواست ختم ہی ہو جاتی، وہ بھی آخری ہوتا ہے. یہ کہنا نہیں کہ خاتم انگوٹھی ہے، اس نے نبیوں کو گھیرا ہوا ہے. تو میں نے کہا اگر خاتم انگوٹھی ہے اور یہ خاتم سے مراد حضور ہیں تو پھر بدن انبیاء ہوگا، تو انگوٹھی افضل ہوتی ہے یا جس بدن ہے وہ افضل ہوتا ہے، اس سے نبی افضل ہوئے تو یہ مانا تو حضور پر ہی فٹ نہ آیا، ثابت نہ آیا. کیونکہ انگوٹھی تو انگلی میں ہوتی ہے نا، انگوٹھی سے زیادہ قیمتی تو بدن ہوتا ہے، یہ انگوٹھی زیادہ قیمتی ہوتی. اگر یہ کہا جائے کہ انگوٹھی معنی حضور کا کر لیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ اس میں حضور مثل انگوٹھی ہیں، میں نے کہا اس میں ایک معنی جا سکتا ہے خاتم کے ساتھ رعایت کرتے ہوئے کہ انگوٹھی مہر لگانے کے لیے آتی ہے، کہ جب درخواست لکھ دی جائے مہر آگے سٹیمپ ہوتی ہے، جب خطوط رکھ دیے جائیں مال رکھ دیا جائے تو گورنمنٹ اس پر سل لگا دیتی، وہ سل بھی وہی خاتم آخری کے معنی میں آ جاتا ہے، جڑ جاتی ہے. لیکن اس سے مراد اگر یہ پہننے والی انگوٹھی مراد لی جائے کہ انگوٹھی جس طرح انگلی کو گھیرتی ہے اس طرح حضور کی نبوت نے نبیوں کو گھیر دیا، اور دوسرا بھی آ سکتا ہے، تو ہم نے کہا اگر یہ معنی لیں گے تو اس میں کئی فساد ہے. اس لیے کہ انگوٹھی انگلی کو گھیرتی ہے تو انگلی انگوٹھی سے افضل ہوتی ہے، تو اگر انبیاء کو گھیرا تو اس سے پتا چلا حضور انگوٹھی قرار پائے، انبیاء بدن قرار پائے، تو انبیاء کی افضلیت وہاں ثابت ہو گئی، اور مرزائی چلے تھے حضور کا افضل ثابت کرنے، اور اس سے تو انبیاء افضل ہو گئے اور حضور کی ذات پر مفضول کا نظریہ آیا. تو اب آپ دیکھیں ایک متواتر معنی کو چھوڑنے کی وجہ سے کتنے فساد کھڑے ہو گئے. تو میں اس لیے یہ بات تھوڑا سا اس طرف چل کر آپ کو سمجھانے کی میں نے کوشش کی تاکہ اس کو کیونکہ طلبہ بیٹھے ہیں وہ سمجھیں. تو قرآن نے یہ ذکر کیا کہ اہدنا الصراط المستقیم, موضوع پر ہم آ کر گفتگو کو سمیٹتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اب سیدھا راستہ کون سا ہوگا؟ ڈکشنری کی طرف آپ نہیں جائیں گے, لغت کی طرف نہیں جائیں گے, اہل عرب کے اشعار کی طرف نہیں جائیں گے, کسی شعر شاعری عرب کی طرف سے معنی متعین نہیں کریں, کیونکہ اللہ نے خود صراط مستقیم کا معنی کر دیا. صراط مستقیم پر وہ لوگ ہیں, ان کو صراط مستقیم سیدھے راستے والا کہا گیا جن پر اللہ نے انعام کیا تھا. اب قرآن سے ڈھونڈیے کہ انعام کن پر ہوا تھا, تو آیت مل گئی انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اب پتا چل گیا کہ سیدھے راستے سے مراد اب کوئی اور راستہ نہیں, راستہ وہ ہوگا جس پر انبیاء چلے ہوں. بظاہر ہمیں لگ رہا ہے کہ ایک سڑک ایسی ہے جو سیدھی ہے, لیکن نبی چل رہے ہیں وہ سڑک ایسی تھی کہ جو یہاں سے بھی مڑ رہی تھی یہاں سے بھی مڑ رہی تھی. تو ہم سڑک کو نہیں دیکھیں گے, نبی کے عقیدے کو دیکھ کر کہیں گے سیدھا راستہ وہی ہے جو نبی نے فرما دیا ہے. اب وہ معنی سڑک والا نہیں ہوگا, نظریے والا ہو جائے گا. یہ بات کیوں کی گئی ہے؟ اس لیے کی گئی میرے دوستو کہ اسلام یہ بات سمجھانا چاہتا ہے جو کتابوں میں لکھا گیا ہے نا وہ دوسرا ہے. اصل میں تمہیں ان لوگوں کو فالو کرنا ہے جو کتاب کی خود شکل قرار پائے, کتاب کی خود وہ تعبیر قرار پائے, خود وہ چلتے پھرتے قرآن قرار پائے. قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ کو پریکٹیکل چاہیے تھا, تو انمتا علیہم اس تھیوری کی پریکٹیکل ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا, علماء نے یہ بھی تفسیر کیا ہے کہ صراط مستقیم سے مراد قرآن ہے, لیکن امت نے زیادہ اس کا معنی یہ کیا ہے کہ صراط مستقیم سے مراد وہ لوگ ہیں جن پر انعام ہوا, اس لیے کہ ان لوگوں کے ذریعے ہی تو قرآن کی تشریح پتا چلے گی, تعبیر پتا چلے گی. تو لہذا پتا چلا یہ واقعات جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں, یہ وہ سیدھا راستہ ہے جس کے پیچھے اللہ نے ہمیں لگنے کا حکم عطا فرمایا. وہ صحابہ کرام ہے, اہل بیت عزہ. اس لیے ہم نے گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے جس ہستی کا ذکر کیا تھا وہ حضرت سید السجاد امام زین العابدین تھے. 28 محرم الحرام 93 ہجری 93 ہجری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی اور فقہا اور محدثین صحابہ میں سے, جن سے صحابہ کی تعداد میں 1200 سے زیادہ حدیث روایت ہے, اور وہ عظیم ہستی جو 9 سال کی عمر میں حضور کی خدمت میں آ گئے تھے, صرف 9 سال ان کی عمر تھی. مدینہ منورہ کے خزرج قبیلے سے ان کا تعلق تھا, بڑئی قبیلہ جس کو آپ کارپینٹر کہتے ہیں, بنو نجار, بنو نجار قبیلے سے ان کا تعلق تھا, خدرج قبیلے سے. 9 سال کی عمر میں ان کی امی جان نے ان کا ہاتھ پکڑ کر حضور کے پاس لے آئی, اور علماء لکھتے وقالت امہ, ان کی امی نے یہ جملہ کہا تھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے رسول, خویدم کا, دیکھو خادم ہے خویدم, یہ تصغیر ہے, یہ آپ کا چھوٹا سا خادم ہے, خادم کی تصغیر ہے, کیونکہ ہمارے وہاں بھی کسی چیز کو ننا منا, بچے کو ننا منا, یعنی اس کو مزید لاڑ کے لیے کبھی خراب کرنے کے لیے بھی چھوٹا جملہ کہا جاتا ہے, کبھی لاڑ کے بھی چھوٹا جملہ کہا جاتا ہے. تو خادم کی تصغیر یعنی اس کو چھوٹا کرنے کے لیے خویدم. تو یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ 9 سال کی عمر میں حضور کی بارگاہ میں آئے, اور 28 محرم ان کا وصال ہے, تو اس لیے آج جمعہ ان کی نظر کر رہے ہیں. ان کی امی جان نے ان کا ہاتھ پکڑا, وقالت امہ, اور ان کی امی جان نے ان کا ہاتھ پکڑ کر حضور کے حوالے کیا اور کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, خویدمک, حضور یہ آپ کا چھوٹا سا خادم ہے, آپ کو جو ضرورت پڑے گی, کسی کو بلانا ہو, کچھ کرنا ہو, پانی وضو وغیرہ, یہ سارا کام آپ کو کر کے دے گا, حضور یہ آپ کی خدمت میں رہے گا. میری صرف درخواست حضور آپ سے یہ ہے کہ ادعو اللہ لہ, میرے اس بچے کے لیے دعا کریں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھ اٹھا کر دعا فرما, اللہم بارک لہو فی مالی ہی و ولدی ہی, اللہ میرے اس چھوٹے سے خادم کے مال اور اولاد میں برکت دے دے. وعطل عمرہ وغفر ذنبہ, اور اس کی عمر کو بہت لمبا کرے اور اس کے گناہوں کو بخش دے. یہ خوش قسمت صحابی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ, جنہوں نے حضور علیہ السلام کی 10 سال خدمت کی ہے, 9 سال کی عمر میں یہ حضور علیہ السلام کی آغوش رحمت کے اندر آئے. ان سے خود کہتے ہیں مجھ سے بڑے عجیب عجیب کام ہو جاتے تھے, کبھی میں کوئی برتن توڑ دیتا, کبھی مجھے ٹھوکر لگ جاتی تو یہ چیز گر جاتی, کبھی پیالہ توڑ دیتا. کہتے ہیں میں 10 سال حضور کی خدمت میں رہا, مجھے حضور نے نہ کبھی ڈانٹا تھا نہ کبھی حضور مجھ پر غصہ ہوئے، فرمایا یہ شفقت و عنایت حضور کی مجھ پر تھی. کہتے ہیں سرکار کا لاڑ مجھ پر اتنا تھا کہ جب سرکار کو مجھ پر بہت لاڑ آتا تھا تو سرکار مجھ سے کہتے تھے اے دو کان والے میرے پاس آ جا. یعنی حضور مجھے یہ جملہ کہتے تھے کہ اے دو کان والے میرے پاس آ جا. تو حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہن، ان کی عمر شریف 100 سال سے اوپر ہوئی، ہے تو بہت بڑی شخصیت، جمعے میں اتنی گنجائش نہیں، بس بات کو سمیٹ رہے ہوں سورہ برکت کے لیے کہ ان کے صدقے اللہ ہمارے جمعے کو قبول کرے اور ان کے صدقے پورے عالم اسلام پر اللہ رحم کرے، سرکار کی نگاہ رحمت کو ہماری طرف متوجہ کرے. حضور نے یہ دعا فرمائی تھی نا ان کے لیے، 10 سال انہوں نے حضور کی خدمت، سرکار کو فجر کے وقت یہ وضو کا پانی پیش کرتے تھے، امی جان کے پاس جلدی جلدی جا کر حضور کے لیے روٹی لے کر آتے تھے. ان کی والدہ محترمہ سیدہ ام سلیم بنت حرام، ام حرام بنت ملحان کی بہن ہے، اور یہ رشتے میں سرکار علیہ السلام کی رضائی خالہ بھی لگتی ہیں. یہ 9 سال کی عمر میں حضور کی خدمت میں آئے، سرکار نے جب ان کے لیے دعا کی اللہم بارک فی مالی و ولدی، یا اللہ ان کے بیٹوں میں برکت دے، صحابہ کی جماعت میں اتنی اولادیں کسی کی نہیں ہوئی، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، سرکار کی زبان مبارکہ سے یہ جملے جاری ہوئے کہ یا اللہ اس کی عمر میں برکت دے، ان کے 100 بیٹے ہوئے. کوئی بھی کتاب آپ اٹھائیں، سیر اعلام النبلاء دیکھیں، علی صحابہ دیکھیں، سب دیکھیں، کتابیں دیکھیں، انہوں نے 98 بیٹے ان کی زندگی میں وسال کر گئے، اور یہ خود کہتے تھے میں نے اپنے 98 بیٹوں کی قبر خود کھودی اور ان کو دفن کیا. ان کے والد تو مالک تھے، وہ انتقال کر گئے، پھر ان کی والدہ کی شادی طلحہ سے ہوئی، اور یہ واحد صحابی جنہوں نے اپنی امی کا نکاح خود پڑھایا، انہوں نے اپنی امی کا نکاح خود پڑھایا. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ 100 بیٹے تھے، بصرہ کے اندر موجود رہے. حضرت فاروق اعظم میرے آقا رضی اللہ عنہ نے بصرے کو ڈیولپ کیا تھا، اور وہاں پر آپ نے اسلامک یونیورسٹی بنائی تھی، اس یونیورسٹی کا چانسلر یوں سمجھیے کہ بنا کر حضرت انس ابن مالک کو بھیجا. بصرہ کے اندر تمام صحابہ میں سب سے آخر میں فوت ہونے والی شخصیت حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور آپ کی عمر شریف 100 سال سے زیادہ تھی. آپ ہی وہ شخصیت ہیں کہ جب ابن زیاد ملعون نے، آج کل یہ بھی ڈرامہ چل رہا ہے کہ یزید پر بتائین لانت ہوگی کہ نہیں ہوگی، میں نے کہا ان ڈرامہ بازیوں کو چھوڑے، یزید پلید تھا، فاسق تھا، بدکار تھا، وہ لانت کا مستحق تھا، اس بات کو چھوڑیں. آپ جب مسئلے کو گرائیں گے تو پھر بے شمار چیزوں میں آپ گریں گے. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ عبیداللہ بن زیاد ملعون جس نے حضرت امام حسین کو شہید کیا، تو اس نے بھرے کوفے کے بازار میں حضرت حسین کے سر کو رکھا تھا معاذ اللہ، اور اپنی ڈنڈی، یعنی معاذ اللہ تصور کرتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ کا سر مبارک ایک تشت میں رکھا ہوا ہے، اس نے اپنے عصا سے آپ کی آنکھوں کو اس طرح کھولنے کی کوشش کی، تو مجمع سے ایک بوڑھے شخص کی آواز آئی کہ خدا کا خوف کر، یہ وہ چہرہ ہے کہ یہی چہرہ اس وقت روئے زمین میں رسول اللہ کی مماثلت پر ہے. وہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ، جن اس مجمع کے اندر ابن زیاد ملعون کو غیرت اور حیا دلائی کہ تو نواسہ رسول کو ایک تو شہید کر گیا، پھر ان کے چہرے کی تو توہین کر رہا ہے، اور ان کے ہونٹوں کے اوپر تو چھڑی مار رہا ہے، اور ان کی آنکھوں کو باقاعدہ ان کے آنکھوں کی بہوں کو تو جو ہے وہ چھڑی سے کرید رہا ہے. تو یہ حضرت انس ابن مالک ہے. ان کی کنیت تھی ابو حمزہ. حمزہ عربی زبان کے اندر ایک سبزی کو بھی کہتے ہیں، سبزی کو عربی زبان کے اندر حمزہ کے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہ خود اس بات کو ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میری کنیت حمزہ رکھی، فرمایا اس لیے کہ وہی اسم البقلۃ حریفۃ، وہ بہار کے موسم کی ایک سبزی ہوتی تھی. کہتے ہیں مجھے اس کو چننے کا بڑا شوق تھا، میں جب بھی حضور سے خدمت سے فراغت پاتا تو باہر نکل کر میں اپنی تھیلی کے اندر جو ہے وہ سبزیاں چنتا، اور سرکار مجھے دیکھتے تو سرکار نے اس خوشی کے اندر، جیسے حضرت علی کو ابو تراب کہا تھا اور حضرت ابو ہریرہ کو ابو ہریرہ کہا، تو اسی طرح کہتے کہ مجھے حضور نے ابا حمزہ قرار دیا. تو ابو حمزہ آپ کی کنیت ہوئی. تو حمزہ کے کئی معنی، ایک معنی وہ خاص قسم کی سبزی ہے جس کو مدینے کے لوگ اگایا کرتے تھے، تو اس نسبت سے آپ کا نام حمزہ رکھا گیا. ایک دن آپ بڑے پریشان حال بیٹھے ہوئے تھے، چھوٹی سی عمر تھی، سرکار بڑا لاڑ کرتے تھے، سرکار ان کے پاس آئے اور سرکار نے فرمایا حمزہ انس کیوں اتنا پریشان ہے؟ کہنے لگے حضور مجھے میدان محشر یاد آ رہا ہے، چھوٹی سی عمر ہے. تو سرکار نے فرمایا تو گھبرا کیا رہا ہے؟ تو انہوں نے سرکار کا ہاتھ پکڑ کر جامع ترمذی کی حدیث سے سرکار سے عرض کی یا رسول اللہ اشفع علی یوم القیامہ، قیامت کے دن میری سفارش کرو گے؟ لوگ کہتے ہیں آج یہ بھی ڈرامہ چلتا ہے کہ حضور سے شفاعت قیامت کے دن لے جائے گی، آپ کی قبر کے آگے آپ کی شفاعت کی درخواست نہیں کی جا سکتی، کیونکہ یہ شفاعت کی درخواست آخرت میں ہوگی. میں نے کہا یہ تو صحابی نے حضور کے سامنے کی ہے اور کہا اشفع علی یوم القیامہ، حضور آپ میری سفارش کریں گے. حضور نے فرمایا، حضور نے یہ نہیں فرمایا تو قیامت کے دن ہوگا، اللہ جانتا ہے، بلکہ حضور نے فرمایا ہاں انا فاعل، جیسا تو کہہ رہا ہے میں ضرور کروں گا. تو آگے سے اور بےتاب ہو کر کہنے لگے آئی نات البکا یا رسول اللہ، میدان محشر تو بہت بڑا ہوگا، میں آپ کو ڈھونڈوں گا کہاں پر. سرکار نے فرمایا کہ اندل جسر، جب میری امت پل صراط سے اتر رہی ہوگی نا تو میں وہاں کھڑا رہوں گا. تو پھر کچھ کہنے لگے یا رسول اللہ وہاں بھی مجمع بہت بڑا ہوگا اور ما اطلبک، میں وہاں پر اگر آپ کو ڈھونڈ نہ پایا تو میں کیا کروں گا؟ تو سرکار نے فرمایا اندل حوض، میں حوض کے پاس ہوں گا، وہاں میں تجھے مل جاؤں گا. کہنے لگے حضور وہاں بھی مجمع بہت زیادہ ہوگا اور میں آپ کو اگر نہ پایا تو پھر میں کیا کروں گا؟ سرکار نے فرما پھر میں میزان پر ہوں گا اور اپنے امت کے جہاں اعمال تلوائے جا رہے ہوں گے وہاں ان کی سفارش کروں گا. اس سے پہلے کہ یہ جذبات میں یہ بھی کہتے کہ یا رسول اللہ اگر میں آپ کو وہاں نہ پاؤں تو آپ نے کہا خاموش ہو جا انس، ان تینوں جگہوں سے میں تجھے کہیں بھی مل جاؤں گا. تو جب صحابہ کو حضور کی شفاعت کی ضرورت ہے، جو بخشے بخشائے جنتی ہیں، تو پھر گناہگار امت کو کس قدر ضرورت ہوگی. اللہ رب العالمین حضرت انس کے صدقے ہمارے ایمان اور عقیدوں کو تحفظ عطا فرمائے، اور اس مجمع اور تمام کی استعداد اور نماز جمعہ کو اللہ اپنی بارگاہ میں مقبولیت عطا فرمائے. اللہ رب العالمین نے ہمیں انسان اور مومن بنایا ہے، ہمیں انسانیت بھی عطا فرمائے، ہم انسان کہلانے کے ساتھ ساتھ انسانیت اور اخلاق کے زیور سے بھی آراستہ ہوں، اور مومن کہلانے کے ساتھ ساتھ ایمان اور اخلاق اور ایقان سے بھی آراستہ ہو. واخر دعوانا الحمدللہ.